الم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذی طرف اس شخص کے، حاج جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی ہی اس کے رب کے بارے میں، ان کہ آتاہ اللہ آتا کی ہو اس کو اللہ اللہ نے، الملک بادشاہت، اذ قال ابراہیم جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی ربی رب میرا، الذی وہ ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، قال اس نے کہا، انا میں، احیی میں زندہ کرتا ہوں، وامیت اور میں موت دیتا ہوں، قال ابراہیم کہا ابراہیم نے، فان اللہ ف تو پس، انا بے شک، اللہ اللہ تعالی، یأتی لاتا ہے، بالشمسی سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فأتی تو تم لے آؤ، بہا اسے، من المغربی مغرب سے، فپس، بوہیتا مبہوت رہ گیا، الذی وہ جس نے، کفرا کفر کیا تھا، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم الظالمین ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، الم ترا کیا نہیں دیکھا تم نے، یہ دیکھنا جو ہے نا مرادی عربی زبان کا ایک سینگ ہے، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈو یو تھنک، ہیو یو سین، سامنے نہیں ہوتی وہ چیز، ٹھیک ہے نا، تو ایڈیم ہے ایک قسم کا نا، یعنی آپ ذرا غور کریں، مراد اس سے کیا ہے، غور کریں آپ، یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کو جو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جو جھگڑا کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، تو یہاں سے یہ مانا لیا جائے کہ اللہ کے رسول اس وقت بھی زندہ تھے یا وہاں بھی حاضر تھے، یہ غلط مانا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ عربی کا سینگ ہے بھائی، الحم طرح کیا آپ نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، یعنی عقل کی آنکھ سے یا دل کی آنکھ سے آپ نے نہیں دیکھا، تد الذی طرف اس شخص کے، یہ ایک بادشاہ ہے نمرود جس کا نام ہے، تو ابراہیم علیہ السلام سے وہ الجھا، حاج ابراہیم، جھگڑا کیا اس نے ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم وقت کے نبی تھے، وہ اس کو اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں اور وہ جھگڑ رہا ہے، فی ربی ہی، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں، وہ کہتا ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے، رب تو میں ہوں، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس سلطنت ہے، میرے پاس یہ دیکھیے فورسز ہیں، میں جو کہتا ہوں وہ کرنے کو تیار ہیں، میں کھلاتا ہوں لوگوں کو، میں ان کا خیال کرتا ہوں، تو اس نے کہا یہ کیا آپ کس رب کی بات کر رہے ہیں، تو یہ سب باتیں اس نے اس لیے کی، یہ جھگڑا اس لیے کیا کہ ان آتاہ اللہ الملک، دے دیا اس کو اللہ نے بادشاہت، جب انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ بس ہر شے میرے ناک کے نیچے ہے، اب میں جو چاہوں کروں، اقتدار جب ملتا ہے نا تو اس کے ایک نشہ ہوتا ہے، نشہ، اس نشے میں انسان بس بہک جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے بہت بڑی یعنی طاقت ہے، قوت ہے اب میرے پاس، میرا کوئی دشمن نہیں، میں ہر ایک کو زیر کر سکتا ہوں، جو چاہوں میں کروں، جو چاہوں میں کہوں، تو یہی بادشاہت اس کو جب ملی تو اس نے غرور میں، تکبر میں، بڑائی میں آ کے جناب ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ جھگڑنا شروع کیا، جو اس کو سمجھا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، مجھے رسول مانو، تو وہ اللہ کے بارے میں ان سے جھگڑنے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام سے کیسے جھگڑا ہوا اس کا، وہ اس طرح کہ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرا رب، الذی وہ ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور موت دیتا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا میرا رب یہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دے دیتا ہے، تو جواب میں کہتا ہے انا احیی و امید، میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں، اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کو دو قیدی نکالے, ان میں سے ایک کو قتل کر دیا, دوسرے کو چھوڑ دیا. کہتے دیکھیں میں نے ایک کو مار دیا, موت دے دی, اور دوسرے کو زندگی دے دی. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابھی بات اس کی عقل میں نہیں آئی, اس کو میں دوسرے اینگل سے بات کرتا ہوں. تو قال ابراہیم, کہا ابراہیم نے, فَإِنَّ اللَّهَ, تو بے شک اللہ تعالیٰ, یَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ, لے آتا ہے سورج کو مشرق سے. میرا رب جو ہے وہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, اگر تو رب ہے تو پھر سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. اب یہاں تو اس کی نہیں چلتی تھی, غلام تو پکڑ لیے, قیدی نکال دیے, ایک کو مار دیا, ایک کو چھوڑ دیا, لے بھائی میں رب ہوں, یہ رب ہونے کی دلیل ہے. تو بس انہوں نے جب یہ بات کہی تو فبہت الذی کفر, تو حیران و ششتر رہ گیا وہ شخص, یعنی یہ بادشاہ جس نے کفر کیا تھا. یہ کفر ہوتا ہے بہت بڑا کہ اللہ کے مقابلے میں انسان اپنے آپ کو خدا بنا کے کھڑا کر دے اور لوگوں کو کہے کوئی خدا نہیں ہے تمہارا, میں ہی خدا ہوں. جیسے فرعون نے کہا تھا نا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا رب ہوں. تو یعنی یہ کفر ہے. تو کفر کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کے حیران رہ گیا, مبہوت ہو گیا, لاجواب ہو گیا, لیکن ایمان نہ لایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت مان لیتا, لیکن واللہ لا یہدی القوم الظالمین. نمرود یا نمرود جیسی ذہنیت کے جو لوگ ہیں, ان کو کسی قسم کی بھی دلیل دی جائے, ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا, وہ اپنے کفر پہ ہی قائم رہتے ہیں. او کلذی, یا ماند اس شخص کے, کہ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے, دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بھرے دربار میں ایک دلیل سجھائی, یہ ہے کہ ظلمات سے نکال کے اللہ روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے دوستوں کو, اپنے پیاروں کو. وہ سارا بھرا دربار ہے, نمرود ہے, اس کا سارے بیٹھے ہیں وزراء, کیبنٹ سب بیٹھے ہیں لوگ, اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اس بادشاہ کو جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کو سمجھا رہے ہیں. وہ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ وہاں جاتا ہے مروب ہو جاتا ہے, مگر ابراہیم علیہ السلام مروب نہیں ہوئے. حق بات کو دلیری کے ساتھ بھرے دربار میں کہنا جہاں اللہ کو کوئی نہیں مانتا, بہت بڑی جرت ہے. یہ جرت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ پھر ایسی دوستی نبھاتا ہے کہ جاؤ تو صحیح, میں تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر جب اس کا سوال ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو پھر مزید سوال کر دیا, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک روشنی تھی. یہ دوستی ہے جو اللہ نبھاتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف وہ جو نمرود تھا وہ بیٹھا ہے تخت پہ, اور اس کے ارد گرد سب اس کے بیٹھے ہیں, ملا, وزراء, امیر لوگ سب بیٹھے ہیں. وہ ان کو دیکھ کے نہ پھول رہا ہے. تو یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو طاغوت ہوتے ہیں, جو شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں, اس کے دوست کون بنتے ہیں؟ طاغوت بنتے ہیں. وہ سب آگے بیٹھے ہیں, ہنس رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر, ہاں کس طرح کی دلیل دے رہا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے کیا زبردست کام کر دکھایا, کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں, میں بھی موت دیتا ہوں, اور پھلا رہے ہیں اس کو, واہ واہ کر کے, واہ واہ کیا زبردست بات کی ہے. یہ ہیں وہ کہ جو شیطان ہوتا ہے, کافر جو ہوتے ہیں, ان کے دوست کون ہوتے ہیں؟ طاغوت ہوتے ہیں. وہ بجائے اس کے کہ ایک سچ بات کو قبول کرنے کی جرت کریں اور بادشاہ کو کہہ سکیں کہ جناب یہ بات ان کی بالکل درست ہے, میں ماننی چاہیے, وہ نہیں کہتے, بلکہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. تو اس طرح ایسے کافر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی یہ طاغوت بنتے ہیں. اور طاغوتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ روشنی سے نکال کے تاریکی کی طرف لے جانا. سمجھ آ گئی مثال کی؟ یہ مثال اللہ تعالی نے دی ہے. پھر اسی طرح او کلذی, یا مانند اس شخص کے جو مرہ گزرا, یہ کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام تھے, بنو اسرائیلی تھے, عزیر تھے, اور ان کا بنو اسرائیل کے ہاں ایک بڑا مقام تھا. نیک انسان تھے, بہت ہی نیک تھے, یہودی ان کے اتنے معتقد ہوئے کہ ان کو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا کے پھر اپنے آپ کو کہا کیونکہ ہم عزیر کی اولاد ہیں تو ہم اللہ کے بیٹے بھی ہو, ہم بھی ہوئے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال بھی دیکھ لیجئے عزیر کی, کہ مرہ علی قریتن, وہ ایک ایسی بستی پر سے گزرے, وہی اخاویتن, جو گری پڑی تھی, علی عروشیا, اپنی چھتوں پر. یہ بیت المقدس شہر تھا, یہ کسی زمانے میں بڑا آباد تھا. بادشاہ جو مخالف تھا دشمن کی فوج, وہی بادشاہ اپنی فوجوں کو لے کے ادھر آیا, بنو اسرائیل پہ چڑھائی کی, بہت سے بندوں کو مارا, ان کے مکانوں کو گرایا, آگ لگا دی کھیتوں کو, اور بالکل برباد کر کے بیت المقدس کو چلا گیا. سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم, یہ بستی ہے, یہ پہاڑی جگہ ہے, یہاں سے یوں گزر رہے ہیں تو ان کی نظر پڑی, انہوں نے کہا یہ تباہ ہو چکی ہے. تو دل میں ایسے خیال آیا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, اس بستی کے برباد ہونے کے بعد اس بستی کو اب میرا اللہ کس طرح دوبارہ آباد کرے گا, زندہ کرے گا. ایسے دل میں خیال آیا, کوئی شک نہیں تھا, اللہ تعالی کی قدرت پر انہیں کوئی شک نہیں تھا, یقین تھا. مراد یہ کہ اتنی مشکل سے یہ ساری بستی آباد ہوئی, مکان بنے, لوگ آباد ہوئے, نسلیں بڑھی, اور اب دشمن آیا ہے, اس نے کیا کیا, پورے کا پورا شہر تاراج کر کے رکھ دیا ہے, بندوں کو قتل کر دیا ہے, انسانوں کا نام و نشان نظر نہیں آتا, تو یہ کیسے دوبارہ آباد ہوگی؟ ایک سوال ذہن میں آیا. تو بس اتنا ہی سوال ذہن میں آیا تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, تو وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی, اور موت بھی دی کتنی, 100 سال کے لیے, 100 سال وہیں, اور وہ اپنے گدھے پہ سوار جا رہے تھے, تو وہی موت دے دی, اور گدھے پر ان کا کھانا بھی ہے, پوٹلی میں بندھا ہوا یا ٹیفن میں کھانا بھی ہے, اور گدھا بھی خود بھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی تو گدھا بھی وہاں کھڑے کھڑے مر گیا. ثم بعثا, پھر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کیا. اب اللہ نے سوال کیا کم لبستا, اب یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ تو جواب میں کہنے لگے غور و فکر کر کے, قال لبست یوما او بعض یوم, میں یہاں 1 دن ٹھہرا رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ, لگتا ہے کل آیا تھا, اب وہی دوپہر ہے, کل 12 بجے تھی اور آج رکھو 3 یا 4 بج گئے ہیں, وہ اتنی دیر میں ٹھہرا ہوں. پھر کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے, 12 سے لے کر 3-4 گھنٹے میں یہاں رہتا رہا ہوں, دن کا کچھ حصہ. یہ حالت ہے, بندہ مرتا ہے, مرنے کے بعد اس کی یہ ساری منزل جو ہے یہ کیسی لگتی ہے اس کو؟ موت ایک گہری نیند ہے, گہری نیند. دنیا میں بھی گہری نیند آ جائے تو پتہ نہیں چلتا, 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے بندہ سوتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے جیسے میں تھوڑی دیر سویا ہوں, بڑی گہری نیند آئے. تو موت تو اس سے بھی گہری نیند ہے. تو جب بندہ اٹھتا ہے تو کہتا ہے اچھا اتنی دیر میں نے سو لیا. تو یہ وہ کیفیت تھی جو ایک عام انسان کی ہوتی ہے, اور یہ وقت کے نبی ہیں یا عزیر علیہ السلام ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے یہ لفظ نکلوایا. کہتے ہیں لبستو یومن او بعد یوم, میں ٹھہرا رہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. قالا, اللہ نے فرمایا بل نہیں بلکہ لبست مئت عامن, تم ٹھہرے رہے 100 سال, میں نے آپ کو 100 سال یہاں سلایا, 100 سال. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو بندے مر گئے, آدم علیہ السلام کے جو اپنے بچے تھے یا آدم علیہ السلام خود, جب یہ فوت ہو گئے قبر میں پڑے, لیکن جب دوبارہ اٹھیں گے نا تو انہوں نے یہی کہنا ہے 1 دن, آدھا دن ہم سوئے رہے ہیں بس, یہ بندے کی حالت ہے. یعنی برزخی زندگی جو ہے بڑی لمبی, لیکن جب اس زندگی سے اٹھیں گے دوبارہ تو اس وقت وہ یہی خیال کریں گے. تو اب دیکھیں گے نا, میدان محشر ہے, لمبا قیام ہے, کھڑا ہونا ہے, تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا هذا, ہم تو آرام سے سو رہے تھے, ہمیں کس نے اٹھا دیا. قبر کی لائف پھر ان کو زیادہ اچھی لگے گی بنسبت ان مناظر کے جو آخرت میں ان کو نظر آئیں گے اپنے برے اعمال کی وجہ سے. اس کو سمجھیں گے وہ تھوڑی سی لائف تھی. اور یہاں ایک لمحہ کے لیے بھی ہوش و آواز کے ساتھ اگر کھڑے ہوتے ہیں میدان محشر میں, تو ایک لمحہ بھی ان کو 500 سال 1000 سال طویل نظر آئے گا. اور وہ لمبا دن ہوگا, ایک ہی دن ہونا ہے, لمبا دن, اسی میں حساب کتاب ہو جانا ہے. اور ہوگا بھی ایسی, بہت ہی لمبا دن ہوگا. تو قال بل لبثت 100 عام, تو اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تم رہے ہو 100 سال. عام کہتے ہیں سال کو عربی زبان میں. تو فنظر, تو دیکھ لو تم, الى طعامک, اپنے کھانے کی طرف, وشرابک, اور اپنے پینے کی طرف, لم یتسنہ, وہ نہیں باسی ہوا. 100 سال کے بعد جو تمہارا کھانا تمہاری پوٹلی میں تھا یا ٹیفن میں تھا وہ ویسے ہی پڑا ہے, اور پانی جو تمہارے ساتھ تھا وہ بھی ویسے ہی پڑا ہے. دیکھ لو ایک کو, یہ ابھی تک باسی نہیں ہوا, اس میں کوئی بدبو نہیں آ رہی, ویسا ہی تھا جیسے تم لے آئے ہو. یہ عجیب سی قدرت ہے. ادھر بندے کو ختم کر دیا, ٹھیک ہے, ایک خیال پہ کہ یہ بستی کیسے دوبارہ آباد ہوگی, بندے کو ختم کیا, اور پھر اس کا کھانا بالکل محفوظ رکھا 100 سال تک, اور پھر جب انہوں نے اٹھ کے دیکھا تو پوری بستی آباد بھی ہو چکی ہے, لوگ رہ رہے ہیں وہاں, اور گھر بنے ہوئے ہیں, نئی نسلیں آ گئی ہیں, یہ سب انہوں نے دیکھ لیا. لیکن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم غور کرو کہ تم 100 سال رہے اور 100 سال کے بعد میں نے تمہیں اٹھایا, تو حالات کیسے میں نے بدل دیے. یہ تمہارے سوال کا جواب ہے جو تمہارے خیال میں آیا تھا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا, یہ اس کا جواب ہے. باقی یہ کہ اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو تو اس میں کوئی بدبو نہیں پڑی. اللہ کسی شے کو محفوظ کرنا چاہے تو ایز اٹ از اس کو محفوظ کر لیتا ہے, معمولی سی چیز کو بھی. اور پھر ونظر الى حمارک, اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف, گدھے کو دیکھو, ولی نجعلک, اور تاکہ بنائے تمہیں ہم, آیت للناس, لوگوں کے لیے ایک نشانی. یعنی اپنے آپ کو بھی دیکھو اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو. گدھا تمہارا مر گیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, ہر شے اس کی بکھر گئی تقسیم ہو کے, ایک تو وہ ہے, لیکن تمہیں ہم نے بنایا, تمہیں ہم نے موت دی یہیں پر, اور 100 سال کے بعد ویسے کھڑا کر دیا. تمہاری باڈی محفوظ رہی, صرف تمہیں ہم نے سلایا ہے, وہی موت دی ہے, اور موت دینے کے بعد تمہیں 100 سال کے بعد ویسے کھڑا کر دیا. تمہارا یہ 100 سال کے بعد کھڑا ہونا, یہ آئندہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ مار کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اللہ کے پاس یہ قدرت ہے. لہذا یہ سوال کرنا کہ دوبارہ کیسے ہوگا, یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ونظر الی العظام, دیکھو تم ہڈیوں کی طرف, یعنی گدھے کی جو ہڈیاں ہیں وہ تمہیں نظر آ رہی ہیں جو بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں, پرانی ہو چکی ہیں. پہلے تو ان کو دیکھو, پھر یہ دیکھو کہ کیف ننشزھا, کس طرح ہڈیوں کو ہم بناتے ہیں, پھر ان کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے ننشزھا کا مطلب. وہ اسکیلٹن دیکھا ہے نا آپ نے, کس طرح بناتے ہیں ہڈی, ایک جوڑی, ایک ہڈی سے کھڑی کی, پھر اس کے اوپر دوسری, پھر اس کے اوپر پشت کی, پھر اس کے بعد ریبس, اور ریبس کے اوپر ان کو جوڑا, اور پھر سر, اور پتہ نہیں کیا کیا, اس طرح کرتے کرتے سب کچھ وہ پورا اسکیلٹن ڈھانچہ جانا وہ کھڑا کر دیتے ہیں. تو یہاں بتایا دیکھو ہم کس طرح اس کو اٹھا کے جوڑتے ہیں اور اس کا ڈھانچہ بناتے ہیں. اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں بنی اٹھیں, جڑتی گئیں اور پورا جو ہے نا ڈھانچہ ایک گدے کا بن گیا. یہ پہلے انہوں نے دیکھا. پھر فرمایا ثم نقصوا لحما, پھر یہ بھی دیکھنا کہ ہم اس پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ گوشت چڑھانا شروع کیا. وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس پہ گوشت چڑھا, کھال چڑھی, روح پھونکی, وہ بولنے لگا. بہت بڑی قدرت ہے. یعنی انسان یہ سوچے کہ میرا وجود تو مٹی ہو جائے گا, یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کے سامنے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا کہ یہ دیکھو ہم تو ایسے کر سکتے ہیں. فلما تبین لہ, پھر جب واضح ہو گیا حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے کہ واقعی اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے, اور بستی بھی آباد ہو چکی, مری ہوئی بوسیدہ ہڈیاں ختم ہو چکی تھیں گدھے کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بنا کے میرے سامنے زندہ کیا ہے, مجھے زندہ کیا ہے, میرے کھانے کو محفوظ رکھا ہے. تو یہ سب باتیں جب واضح ہو گئیں کہ یہ کون کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ, تو قالا, تو انہوں نے کہا اعلم, میں جانتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر. بہت زبردست قدرت رکھتا ہے وہ. یہ ہوتا ہے علم الیقین, آنکھوں سے بھی دیکھ لیا اور یقینی علم بھی حاصل ہو گیا. تو اس یقینی علم کے لیے جب تک انسان غور و فکر نہ کرے نا, انسان کو علم الیقین حاصل نہیں ہوتا. اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بن رہی ہوتی ہیں, اپنی تیز آنکھوں سے ان کو دیکھے تو اس سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ واقعی عین الیقین بھی ہو گیا مجھے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر انہوں نے بات کی تھی وہ ایک بال کی, جو کوئی سائنس نے انہوں نے ایک بال بنایا اتنا پتلا اور یہ وہ اور یہ اتنا مضبوط ہے اور بہت تیز بھی ہے. تو یہ انسانوں نے اگر یہ بنا دیا ہے تو پل صراط جو ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ بھی بڑا پتلا ہوگا, بڑا پتلا تیز, مجرم آئے گا کٹ کٹ کے نیچے گرتا جائے گا, اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ بجلی کی تیزی سے یوں گزر جائیں گے آرام سے. آج سے 100 سال پہلے بھی اگر یہ بات کی جائے, وہ پتلو سا ہے پل صراط, پتلا سا ہے, انتہائی پتلا. تو 100 سال پہلے والے بندے تو کہہ سکتے ہیں یہ تو ٹوٹ جائے گا. اب دنیا مانے گی ہاں بھائی پتلی سے پتلی چیز بھی بڑی طاقتور ہوتی ہے, بڑی مضبوط ہوتی ہے. تو ایسی چیزیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے, تو ماننے والے مان لیتے ہیں, ان کا علم اور بڑھ جاتا ہے, انہیں عین الیقین علم الیقین حاصل ہوتا ہے جب وہ ذرا تھوڑا سا غور و فکر کریں. تو پھر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے, تو یا دیکھ لیا آپ نے پچھلے واقعے میں بھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دوستی نبھائی, کہ ذرا خیال آیا عزیر علیہ السلام کے دل میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ میرے دوست یہ سوچتے ہیں, یہ کہیں ایسا نہ ہو میں ان کو اس سے نکال کے نہ ذرا روشنی کی طرف لے جاؤں. لے گئے, سب کچھ ہو گیا اپنی آنکھوں سے, اور کہہ بیٹھے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ورنہ لوگ جو ہے نا آج بھی اس واقعے کو پڑھے وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے, 100 سال کے بعد بندہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے. تاغوت جو ہیں شیطان, وہ اپنے ان دوستوں کو اس قسم کے سوال کر کے نا اس واقعے میں بجائے ایمان ان کا بڑھانے کے وہ ایمان خراب کریں گے. وہ کہیں گے کھانا پینا یہاں آپ 2 دن کے لیے رکھیں, دیکھیں خراب ہو جاتا ہے, بوسیدہ ہو جاتا ہے, گل سڑ جاتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ 100 سال کے بعد وہ کھانا بھی صحیح سالم ہو اور پینا بھی صحیح سالم ہو, پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ گدھے کے ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی ہوں, بلکہ وہ بوسیدہ ہو کے مٹی ہو چکی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کر کے دکھائیں ہمیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کون چیلنج کر سکتا ہے. یہ اس طرح باتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یوں سمجھاتا ہے اپنے بندوں کو. ٹھیک ہے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی، تو دکھا مجھے، کیف تحیی الموتا، کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. ایک شوق کہ ایک شے مر جائے اس کو دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی. تو اللہ فرماتے ہیں اولم تؤمن، کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ، میں تو ایمان رکھتا ہوں، لیکن یہ سوال میں نے اس لیے کیا، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، دل میں اطمینان ہے الحمدللہ، لیکن جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تو انشاءاللہ میرا دل اور مطمئن ہو جائے گا. اب بھی مطمئن ہوں، یہ اطمینان قلب کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا منظر میں دیکھ لوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برا نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، فخذ اربعہ من الطیر، چار پرندے لو، پرندوں میں سے چار پرندے لو، اور فصرہن الیکا، تو مائل کرو انہیں اپنی طرف. اس کے دو مطلب ہیں، مائل کرو انہیں اپنی طرف، یعنی ان کو اپنی آواز سے، اپنی پکار سے بلاؤ، وہ تمہاری آواز سمجھ سکیں اور سنتے ہی تمہاری طرف دوڑتے چلے آئیں. یہ ہے سرہن الیک، تمہاری آواز کو پہچان لیں. یا دوسرا مطلب یہ بھی کہ تم بھی ان کو اچھی طرح پہچان لو کہ یہ وہ پرندہ ہے، یہ وہ ہے، یہ کالا ہے، اس کا سر جو ہے نا وہ سفید ہے، باقی جسم کالا ہے، اور یہ جو ہے اس کے پر کالے ہیں، باقی جسم سفید ہے. جو بھی اس کی جو چیزیں ہیں، تم اچھی طرح ان سے مانوس ہو جاؤ اور وہ تم سے مانوس ہو جائیں. کیونکہ بعد میں ہونا کیا تھا، حکم اللہ نے یہی دیا کہ ان کو ذبح کرو اور ان کا قیمہ قیمہ بنا دو اور ان کو آپس میں ملا دو، سب کچھ کو آپس میں گڑ مٹ کر دو اور پھر ان کے چار حصے بناؤ. یہ سامنے جو چار پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کے اوپر ایک ایک حصہ رکھ دو اور خود پانچویں پہاڑی پہ کھڑے ہو، ان کو بلاؤ، وہی آواز دو جو پہلے تم دیتے تھے نا، وہ آواز دو، تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تو یہی بات یہاں سمجھائی، فصرہن الیک، تو مائل کرو انہیں اپنی طرف. ثم اجعل علی کل جبل، پھر تم رکھ دو اوپر ہر پہاڑ کے، منہن، ان میں سے جز ان، ایک حصہ، چار پہاڑوں پہ ایک ایک حصہ رکھ دو. ثم ادعہن، پھر تم ان کو بلاؤ، تمہاری آواز جو وہ پہچانتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہ سنتے ہی، یا تین کا سایہ، وہ آ جائیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے. اب اتنا ہی ہوا، انہوں نے جا کے یہ کام کیا، چار پہاڑیوں پہ چار حصے رکھے، خود پانچویں پہاڑ پہ کھڑے ہو کے ان کو بلایا، اپنی آواز دی جو پہلے سے دیتے تھے، دی، وہ پھڑ پھڑائے وہیں، ان کی بوٹیاں ہڈیاں آپس میں ملی، پر ملے، زندہ بنے، اور پھر بے نہیں ویسا ہی پرندہ جس کو وہ جانتے تھے کہ اس کا سر سفید ہے باقی جسم کالا ہے، یا اس کے پر سفید ہیں باقی جسم کالا ہے، انہوں نے دیکھا ویسے ہی پرندے تھے اور سارے ویسے ہی بن کے ان کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے. اتنا بڑا کام ہے. تو اس کا یہ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کا وجود کوئی بھی حیثیت اختیار کر لے، چاہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دنیا کے مختلف علاقوں میں بکھیر بھی دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت ہے کہ ان سب کو دوبارہ اکٹھا کر کے ویسا انسان بنا کے رکھ سکتا ہے، اپنے پاس، اپنے سامنے لا کھڑا کر سکتا ہے. وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک نیک شخص نے فوت ہوتے وقت اپنی اولاد کو کہا کہ میں جب مر جاؤں تو میری لاش کو تم جلا دینا، پھر اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے تھوڑی سی جا کے سمندر میں پھینک دینا اور تھوڑی سی خشکی میں اڑا دینا. تو اولاد نے ایسا ہی کیا، اللہ نے حکم دیا ہوا کو، اکٹھا کرو اس سب کو، اس کو زندہ کھڑا کر کے اپنے سامنے، یہ کیوں حرکت کی ہے تم نے؟ کہنے لگا اللہ تیرے ڈر سے، میں نہیں چاہتا تھا میں گناہگار ہو کے تیرے سامنے آؤں، تو اللہ رب میں جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تو یہ قدرت ہے اللہ تعالی کے پاس کہ ایک ایک شے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد بھی اس کو جوڑ سکتا ہے. اس لیے یاد رکھی، ہم انسانوں کو جب وجود ہے نا یہ تو ختم ہو جائے گا، مگر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری یہ پشت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اینڈ میں جو بالکل دمدار ہڈی ہے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں، یعنی اس کی دم والی ذرا ہلکی سی ایسی مڑی ہوئی ہڈی معمولی سی ہوتی ہے، وہ مٹی نہیں گلاتی. مٹی کیا دنیا کا کوئی بھی تیزاب لائیں، گندھک لائیں، اس پہ ڈالیں، وہ نہیں گلتی، وہ باقی رہتی ہے. سارا وجود ختم ہو جاتا ہے انسان کا، لیکن وہ اس کا ذرہ جو ہے چھوٹی سی معمولی سی ہڈی وہ باقی رہتی ہے. یہی ہڈی ہوگی زمین میں کہیں بھی، کل قیامت کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین صاف کر دینی ہے اور یہ حکم دینا ہے کہ اب دوبارہ زمین سے انسان اٹھیں، تو اسی زمین پہ بارش ہوگی. بارش سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم ایسے نکل آؤ گے جیسے پودا زمین سے باہر نکلتا ہے. یہ باتیں ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے. دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی دیکھتے ہیں ہم آج زندہ ہو رہی ہیں، اللہ بنا رہا ہے ان کو، کیا کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بات سمجھائی کہ وعلم ابراہیم، یہ جان لو کہ ان اللہ عزیز، کہ اللہ تعالی عزیز ہے، بہت زبردست ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اسے کمزور نہ سمجھا جائے، ہر ناممکن کو وہ ممکن بنا سکتا ہے، اور ہر وہ چیز جو چاہے وہ بنا سکتا ہے، اور ایک لمحے میں بنا سکتا ہے، اور حکمت والا بھی ہے. اس کے بڑے فیصلے جو ہیں، یہ حکیم کے دو مطلب ہیں، محکم کا مطلب بڑا پختہ، یعنی جو کچھ بھی اس کے کام ہیں وہ بڑے پکے ہیں، کچے نہیں ہیں کام اس کے، ڈنگ ٹپاؤ کام، پکے کام ہیں. اس لیے اس کی کسی تخلیق کو، کسی بنائی ہوئی چیز کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرا ہے کہ حکیم کا مطلب حکمت والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلے کر چکا اور انسانوں کے ساتھ جو بھی وہ معاملہ کرتا ہے، اس کا ہر معاملہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. یہ بعد میں پتہ چلتا ہے انسان کو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.